الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احاديث النبوية کا جو مجموعہ ہم پڑھ رہے ہیں، اربعین نووی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کردہ 40 یا 41 یا 42 حدیثوں کا مجموعہ، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دین کے جو مختلف پہلو ہیں اس سے متعلق بڑی بنیادی اور اہم احادیث جمع کر دی گئی. مثلا دین کا ایک پہلو یہ ہے کہ دین بحث میں تو مجموعی اس کا تصور سامنے آ جائے، دین ہے کیا، اس میں اگر کوئی مراتب ہے تو وہ کیا ہے، اس کے کوئی اجزاء ہے تو ان کا باہمی ربط اور تعلق کیا ہے. اس پر اب درست کیجئے کہ ہم نے سب سے پہلے تو حدیث جبرائیل جو دوسرے نمبر پر ہے اس مجموعے میں، دین کی اصل حقیقت، اس میں مراتب، اسلام، ایمان، احسان. پھر اسی حوالے سے ہم نے ایک اور حدیث اس مجموعے میں شامل نہیں ہے، ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں ہم نے اس کا اضافہ کیا، اس لیے تو اس میں دین کی حقیقت بحثیت مجموعی ایک اور پہلو سے سامنے آئی اور اس کے اجزائے ترکیبی سامنے آئے کہ گڑھ کیا ہے، کنا کیا ہے، چوٹی کیا ہے. یہ سمجھئے کہ یہ دونوں حدیثیں جو ہیں یہ دین کو ایک کل کی حیثیت سے سامنے رکھنے کی ضمن میں بڑی بنیادی اہمیت کی حامل. پھر حدیث جبرائیل کے ایک حصے کی وضاحت پر مستند ایک اور حدیث اس میں تھی، حدیث نمبر 3 تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جس میں کہ اسلام کی حقیقت وہی بات جو حدیث جبرائیل میں تھی وہ اس میں بھی آ گئی. اسی طریقے سے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی حضرت معاذ بن جبل سے جو روایت کی گئی ہے، جو ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں ہے، اس کے دو اجزاء پر مشتمل دو حدیثیں ہم نے اس مجموعے میں پڑھ لی. ایک حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما اور ایک خود حضرت معاذ بن جبل سے. یہ تو گویا کہ اسی دین کو بحثیت کے کل واضح کرنے کے لیے یہ احادیث، جن میں سے یہ سمجھئے کہ 4 حدیثوں اس مجموعے میں اور 5ویں حدیث کا ہم نے اضافہ کیا کہ جو مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں شامل ہے، یہ دین بحثیت مجموعی کل کی حیثیت سے اس کے اجزاء، اس کے مراکز ہیں. اب اسی لیے ایک اور پہلو ہمارے سامنے آیا کہ دین میں خاص طور پر عبادات کا جو معاملہ ہے، اس میں بدعات کا اختراع جو ہے، نئی نئی رسومات اور نئی نئی چھتیں پیدا کر لینا، یہ دین کا بالآخر حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتا ہے. اس پر دو حدیثیں آ گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث، حدیث نمبر 5 وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر یہ کہ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ حدیث نمبر 29 ہے، وہ بھی ہم نے پڑھ لی ہے. تو ایک خاص موضوع پر دو حدیثیں اگرچہ اس مجموعے میں وہ مختلف مقامات پر ہے، لیکن اگر مجموعی اور اس کے موضوع کو دیکھا جائے تو وہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہے. ایک تیسرا موضوع ہے ایمان کی حقیقت اور اس کے جو باطنی کیفیات ہیں اس کی وضاحت پر مشتمل، اور یہ ظاہر بات ہے کہ دین کا اہم ترین پہلو ہے. اس کے ضمن میں ابھی ہم نے صرف ایک حدیث پڑھی ہے، اور وہ ہے کہ جس سے اس مجموعے کا آغاز ہوا تھا، نیت کی تصدیق، انما الاعمال بالنیات. اس لیے کہ نیت کا سارا دار و مدار جو ایمان پر ہے، اللہ پر ایمان ہے حقیقی معنی میں تو جو بھی آپ کام کریں گے اسی کے لیے کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے. آخرت پر یقین ہے تو پھر آخرت کی نیت کریں گے، اور اگر وہ ایمان کمزور ہے تو بعض نیکی کے اعمال بھی انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے یا کوئی اور دنیاوی شہرت حاصل کرنے کے لیے یا یہ کہ کوئی وجاہت دنیاوی حاصل کرنے کے لیے انسان سے کرتا ہے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے. یہ در حقیقت یہ ریاکاری جو ہے، اور یہ اگر خلوص نیت میں کوئی کمی ہے تو وہ حقیقت میں ایمان کی کمی پر دلالت کرنے والی ہے. اس موضوع پر بہت سی حدیثیں آئیں گی اس میں، اور وہ جواب ان کلم کے عنوان سے متعدد احادیث آئے گی، لیکن میں نے اس وقت صرف ایک کیٹیگری کے اعتبار سے کہ اس حدیث کو امام نووی ہی نہیں بلکہ تقریباً تمام محدثین نے اپنے مرتب کردہ مجموعے کے بالکل شروع میں اس کو شامل کیا ہے. تاکہ یہ معاملہ بھی بالکل شروع سے واضح ہو جائے کہ حدیث کا اگر ہم نے مجموعہ مرتب کیا ہے تو ہماری نیت جو ہے وہ بھی ہم نے خلوص نیت کے ساتھ کیا ہے، اور جو شخص بھی اس کو پڑھے وہ بھی پہلے اپنی نیت کی تصدیق کر لیں، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، اس حوالے سے وہ حدیث نکال لی گئی اور بالکل آغاز میں، ورنہ واقعہ یہ کہ اہمیت کے اعتبار سے اور جادویت کے اعتبار سے تو حدیث جبرائیل جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ام السنۃ ہے، یعنی تمام ذخیرہ احادیث میں اس کا مقام وہی ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا ہے، ام الکتاب سورہ فاتحہ، ام السنۃ حدیث جبرائیل. تو جیسے قرآن مجید کا آغاز اور افتتاح ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، ایسے ہی اس مجموعے کا افتتاح ہونا چاہیے تھا حدیث جبرائیل سے، لیکن نہیں، اس حکمت کے پیش نظر کہ وہ جو اصل حقیقت ہے کہ جو کام بھی آپ کرنے چلیں چاہے وہ طلب علم کا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لی جائے کہ کوئی دنیاوی غرض و غایت جو ہے اس میں پیش نظر اور مد نظر نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کے لیے. فمن کانت حجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله، ومن کانت حجرته للدنیا یصیبها بامرأته یلقوها فہجرته الى ما هاجر الیہ. اب آج جو پہلے ہم نے تین حدیثیں پڑھنی ہیں، ان تین کا تعلق ہے اسلام کے فقہی نظام سے. اسلام کا ایک داخلی نظام ہے، ایمانی حقائق ہے، لیکن اس کا قانونی نظام بھی ہے جو اس کے ظاہری اعمال سے بحث کرتا ہے، حلال حرام فرائض واجبات منہیات، یہ ایک جو ڈھانچہ بنتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا علم فقہ اب کہلاتا ہے، حالانکہ لفظی طور پر فقہ کے معنی فہم، اور حدیث لفظی میں جب یہ لفظ آتا ہے تفقہ، تو وہ در حقیقت فہم دین اور فہم قرآن کے لیے آتا ہے. اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر دے اور قرآن مجید کی تفسیر و تاویل کا صحیح ملکہ علم کو حاصل ہو جائے. یہ دعا کی ہے کہ یہ خاص جو ہے قانونی معاملے کے لیے نہیں ہے، لیکن بعد میں یہ لفظ جو ہے علم فقہ یہ خاص ہو گیا ہے اسلام کے قانونی نظام کے بارے میں، جو اس کے احکام ہیں، عوامر و نواہی ہیں، حلال اور حرام ہیں، فرائض و واجبات ہیں، محرمات ہیں، ان تمام کا جو نظام ہے اس کے لیے، اس کو ہم اب کہتے ہیں علم فقہ. تو یوں سمجھیے کہ تین حدیثیں وہ ہیں کہ جو اس اعتبار سے بڑی فنڈامنٹل ہیں. ان میں سب سے پہلے یہ الحدیث السادس، چھٹی حدیث، عن ابی عبداللہ بن عمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما، عنہما چونکہ آیا اس کا مطلب یہ کہ حضرت نعمان بھی صحابی ہے، ان کے والد بشیر وہ بھی صحابی. عن ابی عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے فرمایا کہ میں نے صرف سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینهما امور مستبحات لا یعلمهن کثیر من الناس. بڑی فنڈامنٹل بات ہے، حلال یقیناً حلال بالکل واضح ہے اور یقیناً حرام بالکل واضح. بین کہتے ہیں وہ شے جو بالکل واضح ہو، جس کو کسی اور اضافی وضاحت کی، اضافی دلیل کی کوئی ضرورت نہ ہو. اس کو میں اکثر اپنے دروس میں فارسی کے اس مقولے سے ہمیشہ اس کی وضاحت کیا کرتا ہوں، آفتاب آمد دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو جائے تو اپنے وجود پر وہ خود ہی دلیل ہے، کسی اور دلیل کی اسے حاجت نہیں. تو بین شے وہ جو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو، واضح ہو. ان الحلال بین وان الحرام بین وبینهما امور مستبحات لا يعلمهن كثير من الناس. ایک انتہا پر تو وہ حلال چیزیں ہیں جن کا حلال ہونا بالکل واضح ہے، دوسری انتہا پر وہ حرام چیزیں ہیں کہ جن کا حرام ہونا بالکل واضح ہے، بین ہے. ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہیں کہ جو مشتبہ، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس طریق محسوس موجود نہیں ہے کہ جو اس کی حلت یا حرمت پر دلالت کرنے والے ہوں. لہذا اس کے بارے میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے، متشابہات کسی شکل مشتبہات ہو جاتی ہے. اب یہ ایک حقیقت ہے جس کو یہاں پر، یعنی دین کا جو عملی نظام ہے، ڈھانچہ ہے، اس کے بارے میں ایک بڑی بنیادی حقیقت اسے ایک جملے میں آ گئی ہے کہ ایک طرف وہ حلال ہے کہ جو بالکل واضح طور پر حلال ہے، جس کے لیے کوئی نقص موجود ہے کہ وہ حلال ہے. ایک طرف وہ حرام ہے کہ جو واضح طور پر حرام ہے، جس کے لیے نقص موجود ہے کہ وہ حرام ہے. جس میں اب شبہ ہو جائے گا، شیخ بن جائے گا. اس میں ایک بات نوٹ کر لیجیے، پیور لیگل پوائنٹ آف ویو سے، خالص فقہی اعتبار سے اصول یہ ہے جس شے کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے. یہ نہیں ہے کہ جس شے کی حلت ثابت نہ ہو وہ حرام ہے. یہ بہت بڑا اصول ہے. کسی شے کے حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے، حلال ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. اگر وہ حرام نہیں ہے تو حلال ہے، لیکن وہ حلال ہوگا مباح کے درجے میں، مشتبہات کے دائرے میں آ جائے گا. یہاں اس حلال کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کے حلال ہونے پر نص شرعی موجود ہے. یہ حدیث در حقیقت اس حلال سے بحث کر رہی ہے. ایک وہ حلال ہے جو بالکل واضح ہے، نص شرعی سے ہمارے پاس دلیل ہے، کتاب و سنت سے واضح بنیاد ہے کہ یہ حلال ہے. ایک وہ شے ہے کہ جو نص شرعی سے حرام ہے، کتاب و سنت کے واضح احکام سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ حرام ہے. اب بیچ میں ایک لمبا گیپ ہے، یہ مشتبہات کہلائیں گے. لیکن مشتبہات بھی سب کے سب لیگلی خالص فقہی اعتبار سے حلال میں شامل ہے، لیکن اس کے لیے لفظ مباح ہوتا ہے. جس کو حرام ثابت نہ کیا جا سکے وہ مباح ہے. لیکن یہ کچھ شک والی بات تو رہے گی جب تک کہ نص قطعی نہ ہو. اب یہاں اصول کیا بتایا جا رہا ہے کہ مشتبہات جو ہے، لا یعلمہن کثیر من الناس، ان مشتبہات کو اکثر لوگ نہیں جانتے، بہت سے لوگ نہیں جانتے. یعنی کوئی بہت بڑا ٹاپ کا عالم ہے، اسے شاید معلوم ہو، لیکن اکثر لوگوں کو تو اس کے بارے میں حکم معلوم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام. اب کیا کیا جائے؟ اس صورتحال میں عملی ہدایت کیا ہے؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدینہ وعلمہ. اب یہ ہے ہدایت. جو شخص بچتا رہا ان مشتبہ چیزوں سے، یعنی محض اس دلیل سے جو مباح ہے اس کی حرمت ثابت نہیں، اس کا استعمال نہ کرے، بچتا. فمن اتقى الشبهات، جو ان مشتبہ چیزوں سے بچتا رہا، فقد استبرا، تو اس نے برات حاصل کر لی، نجات اور کامیابی حاصل کر لی، میں دین ہی وعید ہی، اپنے دین کے لیے بھی اور اپنی عزت کے لیے. ظاہر بات ہے بندہ مومن کی عزت تو اسی میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کا مقام جو ہے وہ عزت والا ہو، تو وہ تو اسی سے محفوظ رہے گا. مشتبہ چیز جو ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ حرام ہو، اس سے بچے کیوں نہ انسان. تو فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدینہ وعزہ ومن وقع فی الشبهات وقع فی الحرام. اور جو مشتبہ چیزوں میں ملوث ہو جائے گا، وقع واقع ہو جانا، اس کے اندر ملوث ہو جائے گا، مشتبہ چیز ہے ملوث ہو گیا، وہ حرام میں بھی ملوث ہو جائے گا، ہوتے ہوتے آدمی کا تھریش ہولڈ جو ہے وہ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھیے سوچ سمجھیے کہ یہ حرام مطلق ہے واضح ہے، یہ حلال مطلق ہے واضح، بیچ میں مشتبہات ہے. آپ نے ذرا سا ادھر سے سفر شروع کر دیا تو اب اس کا امکان ہے کہ ڈگری بائی ڈگری آپ ادھر ڈرفٹ ہو جائیں، ادھر ہوتے چلے جائیں، کہ ایک چیز اس کے بعد دوسری چیز تیسری چیز، ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے کہ آپ کھلم کھلا حرام تک پہنچ جائیں. تو تقویٰ اس شے کا نام ہے کہ آپ مشتبہات سے بچیں. کوئی شے چاہے اس کے حلال ہونے کا فتویٰ موجود ہو، خالص نہیں کر لی کہ اس کی حرمت پر کوئی دلیل قطعی نہیں ہے، لیکن یہ کہ انسان اس سے بچے، یہ تقویٰ ہے. اس میں انسان اپنی عزت اور اپنے دین کو محفوظ کرے گا اگر وہ اس طرح کے مشتبہ چیزوں سے بچتا رہے. اب مثال کے طور پر ایک واقعہ ہے جو ہماری تاریخ کے بڑے ہی، میں سمجھتا ہوں کہ تین کی واقعات میں سے اس کو یاد ہونا چاہیے. نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ کے جن کے پھر جانشین کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو بہت ہماری تاریخ کی عظیم شخصیتیں ہیں، بہت نیک اور متقی حکمران تھے. نور الدین زنگی کا ولی ہے بیمار ہو گیا شریف، مرض الموت ایک طرح سے سمجھ ہی نہیں کہ اب یہ زندگی بچنے کے بہت کم امکانات. قریبوں نے کہا کہ اگر شراب یہ پیے کہ تھوڑی سی تو کچھ توقع ہے کہ شاید افاقہ ہو. کہا گیا کہ میں تھوڑی شراب پی لیجیے، حرام ہے میں کیسے پی لوں. تو کہا کہ جان بچانے کے لیے جائز ہے کہ کہاں فتوا لاؤ. فتوا لا دیا گیا، جو بھی فقیہ تھے وہ ان کا فتوا آ گیا کہ جائز سے جان بچانے کے لیے جائز. تو میں ہو سکتا جیسے دوسرے مطلب کے اندر حرام ہو. چاروں سنی فقہا کے اس وقت کے جو مفتی تھے چاروں کے خطرے آ گئے. اب اس شخص نے چاروں کو بلا لیا، جو بلاؤ میرے پاس، اور کہا دیکھو اگر میری موت کا وقت آ چکا ہے اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت میں، تو کیا اس شراب سے وہ ٹل جائے گا؟ نہیں. نمبر دو، اگر اللہ مجھے شفا دینا چاہتا ہے تو کیا وہ شراب کا محتاج ہے؟ کیا نہیں. جاؤ لے جاؤ اپنے فتوے، میں نہیں کیوں گا. یہ ہے وہ تقویٰ مشتبہ چیز سے انسان اپنے آپ کو بچائے، تقویٰ چاہے موجود. اسی کے ایک اور حدیث شاید اس میں بھی ہے شامل، اس سب سے کل وقت بلاؤ افتا کر مفتی، اپنے دل سے پوچھا کرو چاہے مفتی تمہیں فتویٰ دے دیجیے، لیکن اصل مفتی تمہارے دل میں. لیکن بندہ مومن کا دل ہو، فاسق و فاجر کا دل ہو، جو خود ہی پالیوٹڈ ہو، اس کے آنکھوں پہ ان کو چڑھی ہوئی ہو، تو دوسری بندہ مومن جو ہے خلوص اور اخلاص کی نعمت سے اگر مالا مال ہو گیا ہے تو اس کا دل سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے. لیکن اس کے دل کا فتویٰ بھی ظاہر بات ہے، یہی چیزوں میں نہیں آئے گا کہ جو نصوص کے ذریعے سے حلال یا حرام ہے. ان چیزوں کے اندر کہ جہاں کوئی وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ لائن جو ہے واضح نہیں ہے، وہاں وہ دل کا فتویٰ جو ہے وہ یقیناً وہی سب سے زیادہ رہنمائی کرنے والا ہے. اب یہاں اس حدیث میں حضور نے ایک بڑی پیاری تنقید کی ہے، کر رائی یرعا حول السماء یوشک و اجر تاسی، اس چرواہے کے مانند کہ جو کسی محفوظ چراگاہ کے قریب اگر اپنے دیور کو چرا رہا ہو تو اندیشہ ہے کہ پھر وہ اس محفوظ چراگاہ کے اندر بھی چرا لے گا. اس میں آگے آ رہا ہے کہ وضاحت مصاب میں آ جائے گی اس سے مراد کیا ہے. الا وَإِنَّ لِكُلِّ بَلِكٍ سِمًا، آگاہ ہو جاؤ ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے. یہ اصل میں اس زمانے کی بات اگر تصور کیجیے جبکہ بادشاہی نظام تھا اور بادشاہ کے اپنے جو ہے وہ گھوڑے ہیں اور اپنے جو جانور ہیں بھیڑے بکریاں ہیں اس کے اپنے. اب اس نے کوئی علاقہ خاص کر لیا ہوتا تھا کہ یہاں سوائے میرے اپنے جانوروں کے کوئی اور جانور آ کر نہیں کرے گا، بلکہ یہ محفوظ علاقہ ہے میرے بادشاہی جو بھی استبل ہے یا اس کے جو بھی ہے ڈھور ڈنگر ہے، یہ ان کے لیے محفوظ علاقہ، اس میں رعیت میں سے کوئی شخص نہیں آ سکتا. اب وہ محفوظ چراغاہ ہے بادشاہ کی. اگر کوئی عام آدمی جو ہے رعیت میں سے اپنی بھیڑ بکریوں کے گلے کو لے کر عین اس چراغاہ کی آخری حد تک چلا جائے گا تو اندیشہ ہے نا کہ کوئی بھیڑ چھلانگ لگائے اور جائے اس چراغاہ کے اندر اور بھیڑ کالی ہوتی ادھر ہر بھیڑ جائے گی لازمن، وہ تو بھیڑ کالی ہی ہے. ابھی ایک خبر آئی ہے چین میں، اتنے 100 بھیڑوں نے اجتماعی خودکشی کر لی. اب وہ جو خبر پڑھی تو اس کا مطلب کیا تھا، متن کچھ تھا، خبر کیا تھا کہ وہ ایک بھیڑ نے دریا میں چھلانگ لگا دی. اب اس کے بعد ایک ایک کر کے یہ بھیڑ چال ہوتی ہے، پھر وہ نہیں دیکھتی کہ یہ آگے کیا اس کا حل نہیں ہوا ہے. جس نے ایک نے چھلانگ لگا دی تو دوسری بھی لگائے گی، تیسری بھی لگائے گی، وہ کئی 100 بھیڑے جو ہے دریا میں چھلانگ مار کے ختم ہو گئی. تو پھر یہ تو اس کا اندیشہ ہے، کر رائی یرعا حول الحما یوشک و انجر تاسی الا وان لکل ملک سمن الا وان سم اللہ محارمہ، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی محفوظ چراگاہ کے معنی اس کے محرمات ہیں جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دے دیا، اس سے قریب نہیں جانا. فلا تقربوها مت جاؤ اس سے قریب. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، یہ گویا کہ ایک تشبیہ ہے کہ جیسے بادشاہ کی کوئی اپنی محفوظ چراگاہ ہوتی ہے، ایسے ہی یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ چیزیں ممنوع ہیں، آؤٹ آف باؤنڈ ہیں عام لوگوں کے لیے. علاوہ ان نفل جسد مضمتن، اب دیکھیے یہ ٹکڑا جو آیا ہے اس حدیث کا، وہ در حقیقت اس کے باقی مضمون سے نہیں بلکہ وہ دین کی اصل جو بنیادی اور باطنی حقیقت، وہ جو دل کی نیت کا مسئلہ جس سے یہ مجموعہ شروع ہوا ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ انسان کے جسم میں ایک گوتھڑا ہے، ایک صلاحت صلاح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب اس میں فساد ہو، اس میں خرابی ہو، اس میں بیماری ہو، اس میں روگ ہو، تو پورا کا پورا جسم جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے. الا وهي القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل. اس لیے کہ سارا دار و مدار ایمان کا دل پر ہے، ایمان کا محل جو ہے مقام وہ دل. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں. وہ ایمان کے دو محل ہیں، قانونی ایمان ہے وہ زبان. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وخبیث جميع احکامہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ باللہ تعالی والبعث بعد الموت. اب یہ تو محل کیا ہے اس ایمان کا؟ اقرار باللسان زبان. ایمان حقیقی کا محل کیا ہے؟ قلب. جیسے کہ سورہ حجرات میں دونوں اعتبارات سے مثبت بھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں چھپا دیا ہے. اور دوسرے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. مثبت اور منفی دونوں اعتبارات سے. تو محل ایمان حقیقی قلب ہے. اب اس میں ایمان ہے تو درست ہے، ایمان ہی درست ہوگا تو نیت بھی صحیح ہوگی. جیسا کہ میں نے آج شروع میں عرض کیا، انما الاعمال بالنیات، اور نیت کا سارا دار و مدار جو ہے وہ در حقیقت ایمان پر ہے. تو گویا کہ اگر دل میں ایمان ہے تو سارے وجود میں ایمان سرایت کر جائے گا، اور دل میں ایمان نہیں ہے تو تقویٰ کا لبادہ، حلال اور حرام، چاہے آدمی بڑی باریک بینی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، تو حقیقت میں کیا ہوگا؟ پھر اس کا جو تعلق اب ان دونوں حصوں کا جڑتا ہے وہ کہاں جڑتا ہے؟ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے قول سے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ جو یہودی علماء کے بارے میں انہوں نے تنقید الفاظ کہے تھے کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم مچھر چھانتے ہو اور خموشے اونٹ نگل جاتے ہو. ایک طرف تو دین کی قانونی جو ہے وہ منہ سے گافیاں باریک گنیاں، یہ مچھر کے کاٹنے سے دم تو بھی لازم آ گیا، مچھر نے کاٹا اور میں نے مچھر مار دیا، احرام کی حالت میں میں تھا تو یہ مچھر مارنے سے جو ہے کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ مجھ پر دم لازم آ گیا ہو. یہ غالب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فتویٰ پوچھا کسی کوسی نے، اور یہ جبکہ واقعہ کربلا ہو چکا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں کا حال عجیب ہے، کوسیوں کا رسول کے نواسے کو تو شہید کر دیا اور مچھر کے مارنے پر انہیں تشویش ہو رہی ہے کہ مچھر کے مارنے سے مجھ پر دم تو لازم نہیں آ گیا تھا. تو اونٹ سمیتے نگلے جاتے ہیں اور مچھر کھانے جاتے ہیں بیٹھ کر. سودی کاروبار تم بھی کرو، تم اہل حدیث ہو تم بھی کرو، میں ہنسی ہوں میں بھی کروں گا، لیکن ضفا یا دین ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر ساری تکرار ہے اور ساری بحث ہے. نماز ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے، پیارے رسول کی نماز کیسے ہوتی تھی، اب اس کے اوپر وہ عابین بالجہر جو ہے وہ نہیں ہوئی تو پھر اس کا مطلب نماز نہیں ہوئی، ہاتھ آپ نے غلط جگہ باندھ لیے نماز نہیں ہوئی. سودی کاروبار کرو. یہ ہے وہ اصل میں کہ جب دل خراب ہو تو یہ جو نظام قانونی ہے دین کا وہ ایک باغیچہ اطفال بن جاتا ہے، وہ مولویوں کی منہ شگافیوں کا ایک موضوع بن جاتا ہے. کوئی پروفیشنل جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کی ساری دلچسپیاں اس سے رہتی ہیں، وہ بڑے بڑے اونٹ جو ہے سموچے وہ نکلے جاتے ہیں. تو اس حدیث کے ساتھ اس ٹکڑے کا آنا جو ہے وہ در حقیقت اس بہت باریک جو اس کے اندر ایک لطیف حکمت جو مکتی ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے. متفق علیہ ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. اگلی حدیث ذرا چھوڑ دیجئے، اس کو بعد میں لیں گے. اب آج کی حدیث پر آ جائیے. الحدیث الثامن، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نہیں بلکہ آج کی حدیث بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اب نوی پر آئیے. الحدیث التاسع، عن ابی ہریرہ عبد الرحمن ابن فخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم رواه البخاري ومسلم رحمهما الله. جہاں پتہ نہیں آپ کے نسخے میں یہ نام پورا ہے یا نہیں،
عام طور پر جنہیں ہم حضرت ابو ہریرہ بس پڑھ کر چل دیتے ہیں، ان کا پورا نام میرے اس حصے میں تو درج ہے، آپ بھی چاہیں تو نوٹ کر لیں، ان کا اصل نام جو ہے وہ عبد الرحمن ابن سخم ہے اور ان کی کنیت ابو ہریرہ ہے. ہریرہ کہتے ہیں چھوٹی سی بلی کو، ہرہ بلی کو کہتے ہیں ہریرہ، یہ اس میں تصویر بن گیا چھوٹی سی بلی. تو اصل میں یہ کنیت جو ہے حضور نے ان کا نام رکھ دیا تھا، اس لیے کہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے. ایک بلی چھوٹی سی انہوں نے رکھی ہوئی تھی، پالی ہوئی تھی، اس سے کھیلتے تھے یا جو بھی ایک ہوتا ہے پیٹ کسی جانور کے ساتھ. تو جب بھی دیکھتے تھے حضور کے ابو ہریرہ کے ساتھ وہ بلی بھی چلی جا رہی ہے، تو حضور نے پھر نام ہی رکھ دیا یہ ابو ہریرہ ہے، یہ بلی والے ہیں. ابو جو ہے عربی زبان میں صرف باپ کے لیے نہیں آتا، کسی بھی شے کا مالک ہو، کسی شے سے کوئی نسبت رکھنے والا ہو تو ابو آ جاتا ہے، اسی طرح ابن کا لفظ بھی اس معنی میں آ جاتا ہے. وہاں ابھی ہو رہا تھا عبد الرحمن ابن سخر، عبد الرحمن ابن سخر جن کی کنیت ابو ہریرہ ہے، ان سے روایت کیا گیا رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے ما نہیتکم عنہ فاجتنبوا. اب دیکھیں پھر وہی احکام کا ایک سلسلہ، جس چیز سے میں نے تمہیں روک دیا ہے اس سے باز رہو، روکے رہو، اجتناب کرو. اجتناب کون سا باب ہے جی؟ استعال. حروف اصلیہ کون سے ہوئے جی؟ کیا معنی اس کے ہے؟ جنب کسے کہتے ہیں؟ جنب پہلو کو کہتے ہیں، یہ آپ کا پہلو. تو اجتناب پہلو سے ہی کرنا، کسی چیز سے اپنے پہلو کو، پہلو سے ہی جو عربی کا لفظ فارسی کا لفظ ہے، پہلو سے ہی اپنے تہی دامن کہتے ہیں وہ شخص جس سے دامن میں کچھ نہ ہو، تہی دامن، تہی دست وہ شخص ہے کہ جس کا ہاتھ خالی ہو، پیسہ نہ ہو. تھوڑی سی فارسی بھی پڑھا دوں گا آپ کو. تو پہلو تہی جس کا اردو پہلوتے ہی کر رہا تھا، یہ ابھی ایک لفظ نہیں، یہ فارسی کے دو الفاظ سے بنا ہے، اپنے پہلو کو بچانا کسی شے سے، اجتناب، اپنے پہلو کو کسی شے سے بچا لینا، دور ہو جانا، کنی کترانا، یہ اجتناب کے صحیح معنی ہوں گے. مان ہے تو تم آن نہیں پیسن دور، جس چیز سے میں نے تمہیں روک دیا ہے. اب ظاہر بات ہے جو روک دیا وہ صریح بات ہو گئی، حضور کی طرف سے وضاحت کے ساتھ فرما دیا اس کو مت استعمال کرو، مت کھاؤ، مت پیو، مت استعمال کرو، جو بھی جس چیز جس اعتبار سے بھی نہیں ہے. وما امر تو تم تو ہی فاطمین ہو مت پکا تم، اور جس چیز کا بھی میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس کی جتنی بھی تمہارے استطاعت میں ہے اس کی پابندی کرو، اس کو پورا کرو. اس کے اندر اب اس میں دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے، حرام سے بچنے کے لیے تو یہ نہیں کہا کہ جتنا تمہارے اندر استطاعت ہو، نہیں، حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، جس چیز سے روک دیا رکنا ہی رکنا ہے، لیکن حلال یا فرض کے معاملے میں یا نیکی کے معاملے میں ظاہر بات ہے کہ درجات ہوں گے آگے سے آگے بڑھنے کا. جیسے قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ سید طب احسن ابھی قرآن مجید وہ اللہ کی آیات سنتے ہیں تو اس کے بہتر سے بہتر پہلو کی وہ پیروی کرتے ہیں. تو یہاں پہ فرمایا فما امر سکم نہیں ساتو نہیں ہو بس سکا تم، اس میں سے جس حد تک بھی استطاعت ہے پوری کرو، میرا حکم ہے. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اب یہاں پہ اصل بات کیا کہی جا رہی ہے، یہ اگلی حدیث میں اور واضح ہو کر آ جائے گا. جہاں سکوت اختیار کیا ہو نبی نے یا قرآن نے، اس کے بارے میں خام خاص کھوج پریڈ مت کرو. لہذا یہاں فرمایا گیا فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، یقیناً تم سے پہلے جو امتیں تھیں انہیں ہلاک کیا ہے ان کے بہت زیادہ سوال کرنے میں، نیند میز نکال رہے ہیں، فلاں اگر یوں ہو جائے یوں تو پھر کیا ہوگا، حضرت اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، یوں ہو جائے تو کیا ہو جائے، مفروضات کے اوپر سوالات کے اوپر سوالات کرتے چلے جاؤ. بھائی جس بات سے روک دیا ہے رک جاؤ، جس چیز کا حکم دے دیا گیا ہے اس کو اپنی انسانی حد تک پورا کرو. اب اگر کسی جگہ سکوت ہے تو اگلی حدیث میں آ جائے گا، یہ سکوت جو ہے کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے، نسیان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ کسی مصلحت کی وجہ سے. لہذا خام خواہ اس کے بارے میں سوالات کرنا، اور خاص طور پر جبکہ ابھی وہی نازل ہو رہی تھی اور حضور سارے کی حیثیت سے موجود تھے. کسی سوال کا جواب میں وہی آ جاتی تو اب گویا کہ وہ قطعی حکم ہو گیا ہمیشہ کے لیے. کسی سوال کے جواب میں جو بات حضور سنا دیتے وہ اب کسی سوال کا جواب میں وہی آ جاتی تو اب گویا کہ وہ قطعی حکم ہو گیا ہمیشہ کے لیے. کسی سوال کے جواب میں جو بات حضور فرما دیتے وہ اب شریعت کا دین بن جاتا ہمیشہ کے لیے. تو جو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے وسعت رکھی گئی تھی لوگوں کے لیے وہ خام خواہ سوال کر کے اس میں تنگی پیدا کر لی. اس کی ایک مثال بھی آپ سمجھ لیجیے. حج کی فرضیت کا حکم آیا, اب ایک صاحب کھڑے ہوئے, حضور کیا ہر سال فرض فرض ہے حج کرنا؟ حضور نے سکوت اختیار کیا, دوسری طرف رخ کر لیا اس اللہ کے بندے سے, حضور یہ کیا ہر سال فرض ہے؟ تیسری مرتبہ پھر آپ نے پھر ڈانٹا, اگر میں ہاں کہہ دوں تو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے فرض ہو جائے گا. اگر سکوت اختیار کیا گیا ہے تو جو شخص ایک مرتبہ کا فرض ہونا تو ثابت ہو گیا, لیکن باقی کسی کے لیے ہے وہ کرے جتنے بھی ہو, لیکن یہ کہ اس کی فرضیت اگر اس کے اندر جو ہے خام خواہ سوال کر کر کے اس میں خام خواہ اپنے لیے تنگی پیدا کرا لینا, تو فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ, اور ان کا اختلاف کرنا اپنے انبیاء سے. یہاں میں نے ایک دو ترجمے کنسلٹ کیے ہیں, سب نے تقریباً ترجمہ یہی کیا ہے, وہی میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, لیکن مجھے کچھ شبہ ہے اس میں کہ اعلیٰ کا جو یہاں صلہ آیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے نبیوں سے اختلاف کرنے کی, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی صحابی یا کوئی بھی نبی کے زمانے کے حواری یا صحابی جو ہے وہ سیرت کریں گے. تو اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ زیادہ اختلافی مسائل چھوڑ دینے نبیوں کے ہوتے ہوئے, یہ میرے نزدیک زیادہ اس کا قرین قیاس ہے. اعلیٰ جو ہے وہ در حقیقت اعلیٰ انبیاء ہے, تو اعلیٰ آتا ہے کسی چیز کی موجودگی کے لیے, اعلیٰ رغم نبیوں کے ہوتے ہوئے اپنے اختلافات جو ہے ان کے مسائل کو چھوڑ دینا. جیسے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ حدیث پڑھی تھی کہ قبر کے نصیب مسئلے کے اوپر بحث شروع کر دی گئی, تو حضور ناراض ہوئے, اتنے ناراض ہوئے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا جیسے کہ دو انار جو ہے وہ آپ کے دونوں دالوں پر نچوڑ دیے گئے ہوں, سرخ انار, اتنا غصہ ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا بے ہاگا ملتوں, ہم بے ہاگا اور سلتے ہی لیتے, کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا؟ کیا میں تمہارے پاس کچھ کام کے لیے بھیجا گیا ہوں؟ جن مسائل کے اوپر اجمال اختیار کیا گیا اجمال پر رہو, اور جن چیزوں کے بارے میں صلاحت آ گئی ہے میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں. یہ خام خواہ کو اختلافی بحثیں چھیڑ دینا اور مسائل جو ہے ان کے اوپر بحث و نزاع کی بات شروع کر دینا, کسی سے تو اس سے پہلے کی امتیں ہلاک ہوئی ہیں. تو یہ ہے اصل میں, البتہ اس میں ایک فرق رہے گا کہ اعلیٰ انبیاء ہند کا جو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اس سے یہ بات نکلی ہے, یہ فوری طور پر ابھی میرا ذہن منتقل ہوا ہے کہ اس سے حضور کے بعد جو ہے اگر یہ کام کیا گیا ہو تو اس کی شناخت وہ نہیں رہے گی. بس یہ کام کیا ہے ہمارے فقہا نے, خاص طور پر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے جو مجلس بنائی تھی, امام صاحب کی کوئی تصنیف نہیں ہے, نہ انہوں نے کوئی مجموعہ مرتب کیا, نہ کوئی فقہ کی کتاب ان کی ہے. ایک ہی کتاب مشہور ہے وہ الفقہ الاکبر ہے, اس کے بارے میں بھی مشکوک ہی ہے کہ وہ آپ کی تصنیف ہے یا نہیں. اصل میں امام صاحب نے جو کام کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, تو شاگردوں کی جماعت تیار کر دی کہ جو اس سے بالکل اہل ہو گئے تھے کہ مسائل کا استنباط کریں, اور اکثر گفتگو ان کے مابین رہتی تھی بحث و نزاع بیٹھ کر, اور وہاں ظاہر بات ہے کہ مفروضوں پر بھی گفتگو ہوتی تھی. تو مفروضوں پر گفتگو نبی کے بعد کرنا اس میں وہ خطرہ نہیں ہے کہ جو مفروضوں پر گفتگو نبی کی موجودگی میں کرنا ہے, نبی کی موجودگی میں کریں گے تو کوئی جواب جو آ جائے گا وہ شریعت کا مستقل حصہ بن جائے گا. نبی کے بعد اگر وہ بات ہو رہی ہے تو وہ شریعت کا مستقل حصہ تو نہیں ہے, وہ تو ایک رائے ہوگی, وہ یہ امام اعظم کی رائے تھی, یہ قاضی ابو یوسف کی رائے تھی, یہ امام محمد کی رائے تھی, یہ امام ظفر کی رائے تھی, وہ شریعت نہیں ہے, وہ رائے ہے. اس حوالے سے کیونکہ ہمارے ہاں سے جب چٹھی کتابیں مرتب کی گئی ہیں, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قانون جو ہے وہ تو قانون تو نام ہی دوسرے راشن کا ہے, قانون کے اندر تو ذرا سا نقطہ ادھر سے ادھر ہو جائے, ادھر ہو گیا تو پھانسی ہو گئی, ادھر ہو گیا تو پھانسی نہیں ہوئی اور بری ہو گئے آدمی. یہی وجہ ہے کہ بھٹو صاحب کو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو جج تھے وہ تین جج ایک طرف سے بری کر رہے تھے اور چار جج ادھر سے جنہوں نے پھانسی لٹکا دیا, ظاہر بات ہے کہ نقطہ جو ہے کوئی ایسا ہی قانونی نقطہ تھا کہ جس کے بارے میں اتنا سری اختلاف ہو سکتا تھا انٹرپریٹیشن کا، تو باریک سے نقطے کے اوپر ہی پھانسی لگ سکتی ہے، باریک سے نقطے کے اوپر جو ہے وہ جان بخشی ہو سکتی ہے، قانون کا مسئلہ یہی ہے. لہٰذا جب بعد میں فقہ مرتب ہوئی ہے، اب بھی اگر قانون مرتب ہوگا تو اس میں وہ فقہی مشجاتیاں کرنی پڑے گی، لیکن اختلاف ہم اعلی انبیاء ہم، نبیوں کے ہوتے ہوئے اسلام کو کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ شریعت کے دائرے کو مستقل طور پر تنگ کروا رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر پابندیاں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرواتے چلے جا رہے ہیں. بعد کے کسی شخص کا یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے. اس اعتبار سے اگر وہ اگر تفاصیل میں اور مفروضوں پر گفتگو ہو تو اگر اس سے کوئی شخص ہے اپنی طبیعت کے استاد کی وجہ سے اس سے اختلاف کرے، لیکن اس کے اندر وہ صلاحت اور قباحت نہیں ہے جو اختلاف ہم اعلی انبیاء ہیں. یہاں یہ مفہوم جو ہے اس اعلی کے لفظ کی وجہ سے اس وقت میرا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات صحیح ہے. اکثر جگہ ترجمے صحیح نہیں ہوئے، نبیوں سے اختلاف یہ معاملہ نہیں ہوا کرتا. نبیوں کے ہوتے ہوئے اختلافی مباحث چھیڑ دینا جس کے نتیجے میں کہ پھر شریعت کے احکام جو ہے اس کے اندر اور تفاصیل جو ہے پیدا ہوتی چلی جائیں اور لوگوں کے آپشنز اور محدود ہوتے چلے جائیں، جب تک وہ اتنی باریکیاں نہیں تھی تو آپشنز کھلے. اب آ جائیے اس موضوع پر، الحدیث الثلاثون، تیسری حدیث. عن ابی ثعلبة الخشنی جرثوم ابن ناصر رضی اللہ عنہ، ابھی ابو ثعلبہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انہوں نے یہ فرمایا، ان کا نام ہے ابو ثعلبہ الخشنی جرثوم ابن ناصر، نام ہے جرثوم ابن ناصر، ناصر کے بیٹے جرثوم الخشنی، یہ ان کے قبیلے کی نسبت ہے. ابی ثعلبہ ابو ثعلبہ یہ ان کی کنیت ہے. عام طور پر ابی ثعلبہ لکھا ہوا ہوگا، صرف پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے، پورا لکھا ہے. تو حضرت جرثوم ابن ناصر الخشنی، جن کی کنیت ابو ثعلبہ ہے، ان سے مروی کیا گیا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے یہاں وہ الفاظ میں سمیت ہو، انہوں نے روایت کیا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے خود حضور سے سنا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ حضور سے کسی اور صحابی نے سنا، انہوں نے ان سے سنا ہو، سارا امکان ہے. اس لیے کہ یہاں ان ہے، سمیتوں کا لفظ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تزیعوها، یقیناً اللہ تعالی نے کچھ فرائض کو فرض کر دیے ہیں، معین کر دیے ہیں، تو ان کو ہرگز ضائع مت کرو. تزیر تزیعوها، یہ تزیعی کا لفظ کبھی کبھی اردو میں لکھا ہوتا ہے تو لوگ تسبیح پڑھتے ہیں اسے، تسبیح اوقات، یہ جو کہتے ہیں وقت کو ضائع کرنا تو وہ تسبیح پڑھ دیتے ہیں اس کو، وہ تزیع ہے. اب اس کا تدفظ صحیح صحیح کرنا تو بہت مشکل کام ہے، کیونکہ دو یہ جمع ہو جاتی ہے اس میں، تفریح کا جو ہے یہ باب تزیع، تو تزیع جو ہے اس سے ضیاع جو ضیع تزیعا، بعد میں تفریح ضائع کرنا، یہ تزیح ہے. فلا تزیعوها، جو اللہ نے فرض معین کر دیے ہیں ان کو تو ہر جگہ ضائع مت کرو. وحد حدودا فلا تعتدوها، اور کچھ حدود ہیں جو قائم کر دی ہیں، حد بندی کر دی ہے، اس سے تجاوز مت کرو. فلا تعتدوها، اب دیکھیے یہاں بھی اس حدیث سے جو ہم نے پہلی پڑھی تھی ایک لفظ فرق ہو گیا ہے، وہاں یہ فرمایا کہ اس حد کے قریب بھی مت جاؤ، یہاں جو ہے ایڈجسٹ فرمایا کہ اس کو عبور مت کرو. تعتدو اعتداء کہتے ہیں کسی شے کو عبور کر کے، کسی شے سے آگے تجاوز کر جانا، یہ حد ہے. اس سے تجاوز کر گئے آپ تو یہ اعتداء ہوگا، لیکن یہ کہ اگر اس کے اندر ہے تو اعتداء تو نہیں ہوا، لیکن اس کا اندیشہ ہے کہ اگر بالکل حد کے قریب آپ کھڑے ہیں تو کسی نے پاؤں پھسلا تو آپ گئے، کسی وقت آپ کی بھیڑ بکری نے کسی نے چھلانگ لگائی تو گئی اس حد کے اندر. اس حوالے سے اس حدیث میں یہ تھا کہ تم ذرا دور رہو. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدینہ وعزہ، جو ان متشابہات سے یا مشتبہات سے بچا رہا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کی کا تحفظ کر لیا. لیکن یہ کہ یہاں اصل شے کیا ہوگی کہ اس سے آپ نے تجاوز نہیں کرنا.
ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تزیعوها وحد حدود فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهکوها، اور کچھ چیزیں اس میں حرام قرار دے دی ہے ان کو پامال مت کرو۔ یہ لحق سے باب استعان ہے، لحق کہتے ہیں کسی چیز پر غالب آ جانا، کسی چیز کو اپنے نیچے کر لینا، اس کو ٹرمپلنگ انڈر دی فیٹ جو ہے میں نے کہا کہ اسے پامال مت کرو۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے اب ان کی حرمت کو بچا مت لگاؤ، ان کی حرمتوں کو پامال مت کرو۔ بس فقط اشیاء، اور اللہ نے کچھ چیزوں سے سکوت اختیار کیا ہے، رحمت لکم، اور یہ سکوت تمہارے لیے رحمت ہے، غیر مثلان، کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ آ گیا اس میں کہ شریعت میں اگر کوئی گیپ چھوڑے گئے ہیں تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے علم کا گیپ نہیں ہے، اللہ کے علم کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کو کوئی نسیان لاحق نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ گیپ جو ہے یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ اس حوالے سے کہ فرق چیزیں کوئی شخص کمزور ہے، وہ فرق چیزیں کبھی مشتبہات میں مبتلا ہو بھی جائے تو اب اس کا اتنا تو اپنے گلٹی کانشیئنس نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں نے حرام کا ارتکاب کیا۔ کبھی ہو جاتا ہے جیسے کوئی خطا ہو جاتی، جیسے قرآن مجید میں تین جگہ آیا ہے کہ تم اگر ان تک کرے وہ کبائر ماتن ہونان مکفران تم سے یہ آتے، تو موٹے موٹی باتوں سے اگر بچے رہو گے تو چھوٹی چھوٹی خطائیں ہم معاف فرما دیں گے۔ جیسے کہ سورۃ النجم میں آیا الا اللمم، ذرا سی کوئی آلودگی کہیں ہو جائے تو آخر الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان خطا اور نسیان ہی سے بنا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ اب اگر اس کے بارے میں بھی پوری صراحت ہوتی تو پھر یہ کہ گلٹی کانشنس اس کا اتنا زیادہ شدید ہوتا کہ پھر انسان کے لیے اپنی اصلاح جو ہے وہ ناممکن ہو جائے۔ اس فلسفے کو میں نے ایک مرتبہ یہ سمجھیے کہ اس کو اگر آپ 1 ملین سے ضرب دیں تو یہ فلسفہ جو ہے بہت غلط شکل میں عیسائی مذہب کے اندر موجود ہے، لیکن بہت غلط شکل میں۔ غلط شکل کیا ہے؟ کیونکہ شریعت موجود نہیں ہے موجودہ عیسائیت میں، لا آف موسیس کو ایبروگیٹ کر دیا سینٹ پال نے، شریعت موسی صرف یہودیوں پر لاگو تھی، ہم پر لاگو نہیں ہے، عیسائیوں پر لاگو نہیں ہے۔ اب عیسائیت ایک ایسا مذہب ہے جس میں کوئی شے حرام ہے ہی نہیں، کوئی شے فرض ہے ہی نہیں، کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں، کچھ تصوف ہے، مسٹسزم ہے، اور ایتھیکل ایجوکیشن ہے۔ لو دائی نیبر ایز دائی سیلف، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کون نہیں کہے گا، اپنے پڑوسی سے اتنی محبت کرو جیسے اپنے آپ سے کرتے ہو، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن حرام حلال، میں نے اس پر سن ستر میں جب میں پہلی مرتبہ میرا وزٹ تھا یونائٹڈ کنگڈم کا، تو وہ 6 دسمبر کا مہینہ کرسمس کے دن تھے، تو میں نے وہاں ریڈیو پر تقریر سنی باقاعدہ، اور اس نے دلیل دی تھی کہ شریعت نہ ہونا در حقیقت یہ بہت بڑی رحمت ہے، اس لیے کہ شریعت ہوگی تو گناہ کا تصور ہوگا، گناہ کا تصور ہوگا تو گلٹی کانشنس پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، گناہ کا تصور ہی نہیں اس لیے سے، لہذا وہ گلٹی کانشنس نہیں ہوگا تو اس سے انسان کی صحت درست رہے گی، اس کی جو مورل ہیلتھ ہے وہ صحیح رہے گی، اس کا دل جو ہے وہ آلودہ نہیں ہوگا احساس گناہ سے۔ اب یہ اس کا جو میں بیان کر رہا ہوں ایک جائز حد تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام ہے وہ واضح کر دیا، جو لازم ہے وہ واضح کر دیا، جو فرائض ہے وہ واضح کر دیا، ان کی تو کرو پوری پوری پابندی۔ ان اللہ تعالیٰ فرض فرائض فلا تزیعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهوها وسکت عن اشیاء۔ اب ان تین کے درمیان میں نو مینز لینڈ ہے کچھ، اس کو اللہ نے خود چھوڑا ہے، اور وہ اس لیے چھوڑا ہے یہ تمہارے لیے رحمت ہے کہ اس میں اگر کبھی، اب اس میں پہلی حدیث شروع سے تو اس سے بھی بچنا چاہیے کہ جو بھی چیزیں مشتبہ ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے، اگر اس میں ملوث ہو گئے، اگر زیادہ ملوث ہو گئے تو پھر اندیشہ ہے کہ کہیں حدود سے تجاوز نہ کر جاؤ، لیکن اگر کبھی کسی وقت اس طرح کی کسی مشتبہ چیز میں انسان ملوث ہو جائے تو پھر یہ کہ اس کے اوپر اتنا بوجھ اس کے ذہن پر نہ رہے کہ کوئی میں نے بہت بڑا حرام کام کیا ہے، اس لیے کہ وہ اگر حرام کام کیا تو بوجھ ہونا چاہیے، اگر فرض کو چھوڑا ہے تو بوجھ ہونا چاہیے، اللہ کی کسی حد سے تجاوز کیا تو بوجھ ہونا چاہیے،
لیکن یہ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں سورۃ النجم میں کہا گیا ان اللمم، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہو جاتی ہیں، ان سے اللہ درگزر فرماتا ہے. اور انہی کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ وہ ان الحسنات یذھبن السیئات، ادھر قرآن مجید کی آیت بھی ہے لیکن حدیث میں تفاصیل آئی. جب انسان وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تو ہاتھ کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں. اگر وہ آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے تو اس سے آنکھ کا گناہ جو دھل، کون سا گناہ دھل جاتا ہے؟ کوئی گناہ کبیرہ نہیں دھلتا، یہ جو گناہ صغیرہ ہے، صغائر جو ہے، یہ دھل جاتے ہیں. آپ اگر نماز کے لیے چل رہے ہیں مسجد کی طرف، تو ہر قدم پر آپ کے کچھ گناہ جو ہے وہ جھڑ رہے ہیں. کون سے گناہ؟ کبائر نہیں دھل. کبائر کے لیے تو لازم ہے کہ آپ توبہ کریں، معمولی چیزیں گناہ تو ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ گناہ خود بخود بھی، ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیوں کے ذریعے سے ان کا ازالہ خود بخود ہوتا رہتا ہے، دھلتے رہتے ہیں. وضو کے ساتھ دھل گئے، مسجد کی طرف جا رہے ہیں وہاں دھل گئے، وہاں پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں تو وہاں ان گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ انتظار کا جو بھی لمحہ آپ وہاں گزار رہے ہیں مسجد میں نماز کے لیے، اس سے وہ آپ کی خطائیں جو ہیں، صغائر جو ہیں، ان کا کفارہ ہو رہا، یہ سب ہوتا رہے گا، کبائر نہیں. یہاں جو نوٹ کرنے کی شے ہے کہ یہ جو سکوت اختیار کیا گیا ہے، وہ سکتا نسیا رحمت لکم غیر نسیان، یہ سکوت جو ہے، یہ نو مینز لینڈ جو چھوڑا گیا ہے تین حدود کے مابین، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رحمت کے لیے کسی نسیان کی وجہ سے نہیں. فلا تبحثوا عنہا، تو اس کے بارے میں کھوج کریڈ مت کرو، اس کے بارے میں خام خاصی جو ہے وہ بال کی کھال مت اتارو، کھوج کریڈ مت کرو. بحث کر، بحث کسے کہتے ہیں اصل میں؟ معلوم جی، کریڈ مت. اور بحث کے ساتھ ایک لفظ کا تمثیل، پہلے آپ نے کرے گا اور جو کچھ آ گیا اب اس کو آپ نے ساج میں کھانک لیا ادھر سے. یہ چیز جو ہے، یہ جیسے کہ کوا کرتا ہے، چونچ مار مار کے پہلے وہ وہاں سے کچھ دیکھتا ہے، پھر کیا نکلا، کوئی دانا نکلا تو دانا کھا جائے گا، کنکر ہے تو وہ تو نہیں کھائے گا. تو پہلے کرے دے گا تو پھر کوئی چیز ملے گی نا، تو کرے دینے کے بعد جو ہے پھر اب اس میں تمیز کرنا، تمخیص. یہ ہے ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تبیعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهکوها وسکت عن اشیاء رحمتا لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها. یہ تین حدیثیں جو ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تقریباً ایک مضمون پر ہیں، اور ان کو یکجا کرنے میں بڑی حکمت ہو گئی ہے کہ ایک موضوع کے تقریباً تمام جو پہلو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آ گئے. اب آئیے جو ہم نے حدیث درمیان میں چھوڑی تھی. یہ تو میں نے ایک کیٹیگری آج بیان کی تھی کہ کچھ دین کی حقیقت جو ہے اس کو جامع الفاظ میں تعبیر کرنا. ایک تو وہ تفصیل ہے دین کی حقیقت جو ہمیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں معلوم ہوئی، لیکن کچھ ایسی تعبیرات جو جامع ہیں، ان کے لیے ایک لفظ ہے حدیث ہی میں آیا، جوامع الکلم. جوامع الکلم، کلم جمع ہے کلمے کی، جوامع جامع کی. جوامع الکلم نہایت کلمات میں سے جامع، ویسے تو یہ مرکب اضافی بنا جوامع الکلم، لیکن جیسے کہ دین الحق مرکب اضافی کی شکل میں مرکب کیسے کی ہے، سچا دین، ایسے یہاں پہ آپ اس کا ترجمہ کریں گے، نہایت جامع کلمات. اور یہ حضور نے خود فرمایا، اوتی کو جوامع الکلم، مجھے بہت جامع باتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. یہ آپ کا ایک خاص جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے جو آپ کو عطا ہوا، ایک خاص وقت کہہ لیجئے، ایک خاص آپ کو صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی، جس کو ہم کہتے ہیں محاورے میں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا، کہ آپ بہت ہی چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی حقیقت، جیسے ہم پڑھ بھی چکے ہیں، الصوم جنۃ، یا پڑھ چکے ہیں روزہ ڈھال کے معنی میں ہے، روزے کی اصل حقیقت کو ایک لفظ کے ذریعے سے، جیسے الصوم جنۃ. تو اسی طرح سے کئی حدیثیں ہیں کہ جو اس مجموعے میں ہیں، اس میں سے آج ہم ایک پڑھ رہے ہیں. عن ابی رقیہ کمیل ابن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ الحدیث السابع ہے جو درمیان میں ہم نے چھوڑ دی تھی. اب دیکھیں یہ بھی، ان کا نام کیا ہے، تمیم ابن اوس، یہ نام ہے، تمیم ان کا اپنا اور باپ کا نام اور داری، یہ ان کے قبیلے کی نسبت ہے. ابو رقیہ، رقیہ کے والد، ان کی کوئی بیٹی ہوں گی رقیہ، یہ ان کی کنیت ہے. ان ابی رقیہ تھا تمیم ابن اوس الداری. اب اوس کو جب داری کے ساتھ جوڑیں گے تو نون لگانا پڑے گا، اوس الداری، اوس الداری یہ رضی اللہ عنہ. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین والنصیحہ، دین تو بس نصیحت کا نام ہے. اب دیکھیں جیسے الصوم جنہ، دو جملوں میں ایک مبتدا ہے خبر، الصوم جنہ تن، وہاں جملہ خبریہ جو ہے وہ بالکل واضح ہے، اس لیے کہ وہاں مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے. الصوم جنہ تن، یہاں ہے الدین النصیحہ. عام طور پر خبر جو ہوتی ہے نکرہ ہوتی ہے، یہاں کیوں آئی ہے معرفہ؟ زور دینے کے لیے. دین کل کا کل نصیحت ہی ہے، یہاں الف لام حشر کے لیے. دین کل نصیحت ہے، لیکن نصیحت کے لفظ کو سمجھ لیجیے، نصیحت کے معنی کیا ہے؟ نصحہ، خالص ہونا. یہ در حقیقت ہمارے ہاں جو اردو میں نصیحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اس کا ایک اطلاق ہے اردو میں جو ہم کر رہے ہیں. عربی میں تو اس معنی میں تو یہ لفظ آتا ہی نہیں ہے. واضح کا لفظ آئے گا، جیسے ہم نے پڑھا ہے وہ جو ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، واعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، آپ نے ہمیں وعظ فرمایا. ایسے حضرت لقمان کے بارے میں بہو یعظہ، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. تو نصیحت کا لفظ جس معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں وہ استعمال میرے ان کی حد تک تو ہے ہی نہیں. خاص طور اصل میں کیا ہے؟ نصیحت کا خالص ہونا. تو خلوص و اخلاص، یہ نصیحت کا اصل مقصود ہے. دین نام ہے خلوص و اخلاص. اب خلوص و اخلاص، نیت کا خلوص و اخلاص بھی ہے. نصح لہو، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ اس کے ساتھ نہایت خلوص کا معاملہ کیا. نصح لہو، اس نے اس کے ساتھ بہت خلوص کا معاملہ کیا. اگر آپ کسی کی خیر خواہی میں کوئی بات اس سے کریں تو یہ بھی نصیحت ہو گئی. آپ نے اس کی اپنی خیر خواہی میں اس کی بہتری کے لیے آپ نے ایک بات اسے بتائی ہے، اسے کہی ہے کہ یہ نصیحت ہے. اس معنی میں اس لفظ کا اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ لنگی رب تو موجود ہے، لیکن اس میں استعمال عربی زبان میں لفظ نصیحت کا نہیں ہے، بلکہ نصیحت کے معنی خلوص و اخلاص، خیر خواہی، وفاداری. اب اس کے جو ترجمے کیے جائیں گے مختلف نسبتوں سے ترجمے مختلف ہو جائیں گے، وہ تین سال ابھی سامنے آ جائے گی. الدین والنصیحہ، دین کو کل کا کل خلوص و اخلاص کرنا. قلنا لمن، میرے پاس جو ہے یہ رواہ مسلم، امام مسلم کی روایت سے ہے، شاید آپ کے ہاں یہ ہے قلنا لمن یا رسول اللہ، یہ الفاظ بھی ہے اضافی اس کتاب سے میں، ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے سر، میرے پاس جو اس کتاب کا نسخہ ہے اس میں یا رسول اللہ کے الفاظ بھی تھے اور فلاسن کا لفظ بھی ہے. تین مرتبہ حضور نے فرمایا الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ خلاصن. تو یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے اصل میں کہ حضور کا عام قاعدہ یہ تھا، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل والی روایت میں ہم نے پڑھا کہ آپ نے حالانکہ اس وقت ایک ہی آدمی سے گفتگو کر رہے تھے، تب بھی آپ نے ہر بات کو تین دفعہ دہرایا. اور ویسے مجمع میں جب گفتگو کرتے تو تین دفعہ دہرانا ویسے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں. وہ داہنی طرف رخ کر کے فرمائی وہ بات، پھر سامنے رخ کر کے فرمائی وہ بات، پھر بائیں طرف جو لوگ بیٹھے ہیں شاید انہوں نے نہ سنی ہو جب آپ کا رخ ادھر تھا. تو تین مرتبہ آپ دہراتے تھے. تو اس حدیث کے ایک متن میں فلاسن کا لفظ موجود ہے، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، فلاسن. قلنا، ہم نے یہ کہا لمن، کس کے لیے نصیحت، کس کے لیے خلوص، کس کے لیے اخلاص، کس کی خیر خواہی، کس کے ساتھ وفاداری. قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامۃہم رواہ مسلم. یہ خلوص و اخلاص اللہ کے ساتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ وفاداری بھی ہو، اللہ کی پوری تابع داری بھی ہو، تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ سے محبت بھی ہو، اللہ کی رضا جوئی ہی انسان کا اس مرائل بن جائے، یہ سارا اب اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص. الاعمال بالنیات وہ یہاں پر اس میں شامل ہو جائے گا. گویا کہ وہی بات جو میں نے کہا تھا کہ کس چیزیں ایسی ہیں دین کی باطنی حقیقت کی تعبیر کے لیے انہیں سے اس حدیث کو نوٹ کیجیے، نمبر ایک والی حدیث اور یہ نمبر سات والی حدیث آ رہی ہے، اور بھی بہت سی آئیں گی بعد میں، لیکن اس کو نکال لیا ہے شروع میں تاکہ وہ ایک بہت اہم بات جو ہے وہ شروع میں آ جائے. تو اللہ کے ساتھ دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ عام طور پر ترتیب ہوتی ہے اللہ کے بعد رسول کی، یہاں یہ کتاب ہی آیا ہے، رسول ہی بعد میں آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حدیث جو ہے وہ لفظاً محفوظ نہیں ہوتی، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے. جب حدیث جبرائیل کے اندر بھی ترتیب آگے پیچھے ہے جو ام سننا ہے تو اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر یہی ترتیب ہے تو اس میں ایک بڑی حکمت نظر آتی ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ رسول کا معاملہ جو ہے ایک خاص اعتبار سے صرف صحابہ کے لیے تھا، ہمارے لیے دائمی طور پر اللہ کے ساتھ منسلک ہے اسی کتاب میں. اب ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تو اللہ کی حیثیت کے تابع ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے وہ تو جو اللہ کی اطاعت ہے اس رسول کی اطاعت سے کرنی ہوگی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. لیکن جو خلوص و اخلاص کا معاملہ ہے، میں ذاتی طور پر حضور کے ساتھ کیا خلوص برتوں گا، میں حضور کے ساتھ ذاتی طور پر کیا وفاداری کروں گا. البتہ یہ کہ قرآن کے ساتھ وفاداری، آپ اس میں وہ ساری چیزیں نوٹ کر لیجئے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، وہ پورا گویا کہ یہاں پر ولی کتاب ہی، کتاب کے ساتھ خلوص، اس کا پورا حق ادا کرنا، اس کے ساتھ جو ہے پوری وفاداری. اب وفا کے معنی بھی پورا کرنا ہوتا ہے، وفاداری وفا پورا کرنا، وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا. تو کسی کے ساتھ وفاداری کا مطلب یہ کہ اس کے حقوق ہے اس کو پورے کے پورے ادا کیے جائیں. تو للہ ولی کتاب ہی ولی رسول ہی، اور رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں کیا اس کا اس سے مراد ہے، وہ آئندہ ہم ابھی سے پڑھیں گے تو وہ کھل کر آ جائے گا. ویسے یہ کہ وہ مضمون تو ہمارے ہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادوں والا کتاب کیا ہے، حب رسول کے تقاضے ہیں، یہ کتاب سے موجود ہے، لیکن اس مجموعے میں بھی حدیثیں آئیں گی. لیکن جو اہم تر حصہ ہے اس کا ہمارے لیے، خاص طور پر آج کے دور میں کسی دینی جماعت کے لیے، کسی خادم دین فرد یا خادم دین جماعت کے لیے، بلے ائمت المسلمین و عامتہم، یہ خلوص اور اخلاص اور وفاداری اور خیر خواہی، یہ مسلمانوں کے ائمہ کے لیے بھی اور مسلمانوں کے عوام کے لیے بھی، اور یہاں عوام پر ائمہ کو یہ قدم کیا گیا. بلے ائمت المسلمین و عامتہم، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی بغیر کسی سبب کے نہیں ہے، ترجیح بلا مرجے نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں بھی مسلمانوں کے معاملات کی باغ دور آ گئی ہے، صحیح آئی ہے، غلط آئی ہے، اچھا آدمی ہے، برا آدمی ہے، لیکن بہرحال قسمت کا مشکل اس کے ہاتھ میں ہے نا، جو کوئی غلطی کرے گا بے غرق ہوگا، اس کو کوئی صحیح بات کہہ دے شاید اس کے دل کو لگ جائے تو قوم کے لیے، ملک کے لیے، پوری امت کے لیے مفید ہوگی. لہٰذا نسخ خیر خواہی اس کے ساتھ رہنی چاہیے. وہ نسخ خیر خواہی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا حکم مانا جائے، وہ تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ معاملہ ہے، مطلب یہ کہ اسے ہمیشہ صحیح مشورہ دیا جائے. تو صحیح مشورے کے اندر وہ بات بھی شامل ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ ان سے وفا کا ظالم آؤ مظلوم، اپنے بھائی کو ضرور مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. اب صحابہ حیران ہوئے کہ لن سرو ہوں مظلوم، ان کا کیسا لن سرو ہوں ظالم، حضور نے تو سمجھ میں آ گیا کہ مظلوم ہونے کی حالت میں ہم اس کی مدد کریں، ظالم ہونے کی حالت میں کیسے مدد کریں. فرمایا اس کا ہاتھ ہو اپنے ظلم سے، یہی اس کی مدد ہے. تو کسی غلط کام پر تنقید کرنا، کسی صحیح بات کا مشورہ دینا، اگر اس میں کوئی سے رک جاتا ہے، جو آج کل کا ہمارا سیاست کا معاملہ ہے، اپوزیشن، اپوزیشن کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ حکومت گرے، تو صحیح بات کا مشورہ بھی نہیں دینا چاہیں گے. میں بھاگا وہ صحیح بات کر لے تو اور مستحکم ہو جائے گی حکومت، یہ بالکل باریک بات ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے. صحیح بات اپنے پاس رکھیں گے روک کر کہ وہ تو اگر ہمارے ہاتھ میں طاقت آئے گی تو ہم کریں گے، لیکن اس وقت جو حکومت ہے اس کو ہم یہ صحیح بات کیوں بتائیں؟ اس کو تو ہر حال میں سینسر کرنا ہے، اس کو ہر حال میں اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے ڈسکریڈٹ کرنا ہے، ہر حال میں اس کے اوپر تنقید ہی کرنی ہے، اسے تو کوئی الٹی پٹی ہی پڑھانی ہے تاکہ وہ الٹی پٹی پڑھائے، کسی کھائی میں گرے تو ہماری حکومت کے بننے کا امکان پیدا ہو. یہ ہے اصل میں موجودہ دور کی جمہوریت، جو مغربی جمہوریت ہے، جس میں کہ پارٹی ان پاور اینڈ پارٹی ان اپوزیشن کے مابین جو ریلیشن ہے وہ بالکل یہ سمجھئے کہ پیتھولوجیکل، وہ ایک طرح کی مرض کی نشاندہی کرنے والی چیز ہے. لیکن اسلام میں یہ ہے کہ آپ صحیح مشورہ دیجئے، جو بھی اس وقت ہے اب ہے وہ، لیکن یہ کہ جو بات آپ صحیح سمجھتے ہیں اگر آپ جب ہولڈ کر رہے ہیں تو آپ خیانت کر رہے ہیں قوم کے ساتھ. آپ نے اس وقت کی حکومت یا جو بھی جس کے ہاتھ میں زمام کار ہے، آپ نے اگر اس کو صحیح رائے نہیں دی، وہ مانے نہ مانے اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں، آپ کے اوپر کوئی اس کا الزام نہیں، نہیں مانتا نہ مانے، ماننے سے بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس رائے کے ذریعے سے کوئی راستہ اس کو سجھا دے اور ملک و ملت کا خیر کوئی اس سے وجود میں آ جائے. لیکن آپ جب ہولڈ کریں گے تو آپ نے تو خیالت کر لی. تو بولے امت المسلمین وعامتہم، عوام مسلمانوں کے لیے بھی خیر خواہی، بھلائی کی بات کرنا، ان کی بہتری کی ہمیشہ جو ہے فکر کرنا، اس کے لیے بھی کوشاں رہنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ گویا کہ ایمان کا ایک خاص لب لباب حضور نے الدین والنصیحہ کے عنوان سے بیان کیا. الدین والنصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم رواہ مسلم رحمہ اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.